بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم اور صفر ایسے دو مہینے ہیں کہ جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا.
ماہ کے باعث سے تعالی و ترقی و ہمبستگی و راہیابی امت مسلمان است و اهداف اسلامش.
یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ جس میں امت کی ترقی کے راستے فراہم ہوتے ہیں, ان کے آپس میں اتحاد کی فضا برقرار کی ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا احیاء ہوتا ہے.
در محرم کی خدمت عدی از برادران رسیده بودم راجع به زیارت ناحیه جانب حضرت حجت سلام الله علیه در رسا سید سالار شهیدان وارد شده مقداری حرف.
ماه محرم سے پہلے جو آپ دوستوں کی خدمت میں آنے کا موقع ملا تھا, اس میں ہم نے زیارت ناحیہ کے بعض ٹکڑوں پر کہ جو در حقیقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد مظلوم امام حسین کے لیے ایک مرثیہ تھا, اس کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ہماری آرزو یہ ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا کہ ہم مکمل زیارت ناحیہ کی آپ کے سامنے گفتگو کرتے, اس کی شرح دیتے, کہ جس کے لیے یقیناً کئی جلسے چاہیے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لیکن اس وقت کی کمی کے باوجود ہم عاشورہ سے صرف نظر نہیں کر سکتے.
امشب خدمت شما بزرگواران تقدیم می کنم بحثی به نام از حسین تا مهدی سلام الله علیه.
اسی مناسبت سے جو بحث آج آپ کے سامنے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اس کا عنوان بھی میں نے یہی رکھا, امام حسین علیہ السلام سے امام مہدی تک.
این پیوند خاصی که بین حضرت سید الشهدا ابوعبدالله حسین و حضرت مهدی علیه السلام و رسالالله
اور اپنی اس گفتگو میں انشاءاللہ ان نکات کی جانب بیان کریں گے کہ جو رابطہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان موجود ہے.
اما برای ورود به بحث دو تا مقدمه باید خدمتتون عرض کنیم تا از هم آماده بشیم.
اور اپنی گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے دو باتوں کو تمہیداً آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہوں گفتگو کے لیے.
شما در این محرم و صفر از خطبای محترم یک درخواست و استغاثه ای رو از ابوعبدالله حسین می شنوید. علم ناصر ینصرنی علم معینی بینی تا
ماه محرم میں جب آپ خطبہ سے خطاب سنتے ہیں تو اس میں معمولاً امام حسین کا وہ استغاثہ بیان کیا جاتا ہے جس میں امام نے کربلا میں بیان کیا تھا کہ هل من ناصر ینصرنی هل من معین یعیننی, کہ کوئی میرا مددگار ہے, کوئی ہے جو میرا ناصر بنے. آج سے 1370-1380 سال قبل تقریباً امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ صدا استغاثہ بلند کی تھی اور وہ صدا استغاثہ آج بھی موجود ہے اور موجود نظر آتی ہے.
همون این صدا و نوای ثلاثه حضرت به گوش میرسه.
اگرچه سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود یہ استغاثہ آج بھی فضا میں موجود ہے جو سنائی دیا دیتا ہے.
لحظہ لحظہ تاریخ ان فضا بین استغاثے بے گوش جان آنان میرسد کہ میخواہن زندہ باشد.
اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اس صدا استغاثہ کا اثر ان انسانوں کی جانوں تک پہنچتا جا رہا ہے کہ جو زندگی کرنا چاہتے ہیں.
و عجیب این است کہ این ندا و صدا ہر روز زندہ و سادتر پویاتر میشود.
اور جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ جتنا جتنا دن گزرتے جا رہے ہیں یہ صدا اس کی تازگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اما ابا عبداللہ این ندا و تو گویی که هنوز چشم انتظار که نصرت کلی کی میرسد و ناصر حقیقی کی از پرده غیب به در میاد.
امام نے یہ صدا بلند کی کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد گویا آج تک امام کو انتظار ہے کہ کلی طور پر نصرت کب کی جائے گی امام کی، یا پردہ غیب سے جو امام کا حقیقی ناصر ہے وہ کب ظاہر ہوگا.
گویا ابا عبداللہ بر سر راہ تاریخ نشسته و چشم انتظار آمدن بزرگ.
در حقیقت اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام تاریخ کے اس دورائے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے اور آپ کسی ایک عظیم ہستی کے آنے کے منتظر ہیں، اور وہ عظیم ہستی امام حسین کے صدا استغاثہ پر لبیک کہتی ہوئی آئے گی اور وہی ہستی امام حسین کا جو پرچم زمین پر رہ گیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بلند کرے گی، اور اسی ہستی کی آمد سے امام حسین کے قلب مبارک پر جو داغ لگ گئے ہیں ان داغوں کو دھو دیا جائے گا، اور امام حسین کے جو بلند آرمان تھے، آرزوئیں تھیں، ان کو پورا کیا جائے گا. پس ظہور کا دن در حقیقت صدائے استغاثہ پر لبیک کا دن ہے.
روز جواب استغاثہ مظلومانہ خالق ایام ہے.
ظہور کا دن در حقیقت وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین کی مظلوم صدائے استغاثہ پر جواب دیا جائے گا. اور چونکہ وہ روز ظہور ہے اسی مناسبت سے وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن امام حسین کی آرزوئیں اپنی کمال تک پہنچیں گی، اور یقیناً یہ صدا استغاثہ ایسی ہے کہ اس پر سوائے حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے کوئی اور صدا لبیک بلند نہیں کر سکتا. بھلا کس طرح ممکن ہے کہ امام حسین کے فرزند سے بہتر کوئی اس صدائے حلمن پر لبیک کہہ سکے.
پس روزہ و شبہ می گزر،
پس دن اور رات گزر رہے ہیں،
و حسین بر سر راہ تاریخ گزرتا،
اور امام حسین تاریخ کے اس دورائے پر بیٹھے ہوئے ہیں،
و منتظر آمدن منجی،
اور اس نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں. کیا راز ہے کہ یہ نجات دہندہ لبیک کہتا ہوا آتا نہیں؟
منتظر ابا عبداللہ در پردہ مانده،
آخر کیا راز ہے کہ وہ امام کے جس کا انتظار امام حسین کو ہے پردہ غیبت سے باہر نہیں آتا؟
رخ پنہان کردے،
اس کا چہرہ ہم سے کیوں پوشیدہ ہے؟
چرا،
کیا سبب ہے؟
چرا من و تو استغاثه حسین را همیشه در این تکرار میکنیم؟
اور کیوں میں اور آپ امام حسین کے اس استغاثے کو بار بار بلند کر رہے ہیں؟ اور ہم بھی اپنی اس گفتگو میں جو صدائے حلمن بلند کرتے ہیں اس سے در حقیقت امام حسین سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کا حقیقی لبیک کہنے والا وارث وہی ہے کہ جس کے ہم اور آپ منتظر ہیں، جو امام مہدی ہیں. بس اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ جہاں کہیں بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے در حقیقت وہاں منتظر جمع ہوتے ہیں تاکہ صدا استغاثہ پہ لبیک کی صدا سن سکیں. بس عاشورا اور ظہور میں ایک گہرا رابطہ اور پیوند موجود ہے، اور یہی پیوند اور رابطہ ہماری اور آپ کی جانوں پہ اپنا اثر رکھتا ہے. ہم اور آپ اس تعلق کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عاشورا تھا، ایک امام حسین تھے، اور وہاں انہوں نے ایک استغاثہ بلند کیا، اور ان کی صدا استغاثہ آج بھی بلند ہے، اور اس صدا استغاثہ پہ ایک جواب دینے والے نے جواب بھی دینا ہے، اور یہ صدا استغاثہ پہ لبیک کہنے والی ہستی سوائے مہدی علیہ السلام کے کوئی اور نہیں ہے.
مقدمہ اول،
بس ہمارا ایک پہلی تمہیدی گفتگو یہ ہو گئی
بین ظہور و عاشورا برا تحقق استغاثہ.
بس پہلا مقدمہ تمہیدی گفتگو، تمہید ہماری یہ ہوئی کہ عاشورا اور ظہور میں ایک تعلق موجود ہے. یہ تعلق بھی کیا ہے؟ کہ استغاثہ بلند ہوا تھا، اس کا لبیک کہا جانا باقی ہے. بس اس نتیجے سے یہ بات سامنے آئی کہ ہم سب منتظر ہیں. میں منتظر ہوں، آپ حالت انتظار میں ہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تاکہ امام حسین کی صدا استغاثہ پہ جواب ملے. دوسرا مقدمہ
از شباہت ظہور و عاشورا رو باید دانے،
اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ عاشورا اور ظہور کے جو مختلف جلوے ہیں ان میں شباہتیں ہیں، ان شباہتوں کو سمجھا جائے.
در قرآن آیات
قرآن کریم میں مختلف آیات آئی ہیں،
چنین آیات مربوط بے حسین و مہدی،
اور یہ آیات ہمیں توجہ کرواتی ہیں کہ ان آیتوں میں امام حسین اور امام مہدی کو مخاطب کیا گیا ہے، ان سے متعلق ہیں.
جہت دوم این که آیاتی بعضی از آیات هست که حضرت مهدی اون آیه رو منطبق بر حسین کرده،
اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ان کو امام حسین کی جانب تطبیق کیا ہے،
و بعضی از آیات هست که ابا عبداللہ حسین ان آیات رو تطبیق بر ولی عهد کرده،
اور اسی طرح کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں کہ جس میں امام حسین نے ان آیتوں کے نسبت اور ان کی تطبیق کے طور پہ امام مہدی کا ذکر کیا ہے.
پس ما سے دست از آیات داریم،
پس تین قسم کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں.
یک آیاتی که حضرت مہدی اور تطبیق بر ابا عبداللہ کرده،
پس پہلی قسم آیتوں کی وہ ہے کہ جس میں امام مہدی نے ان آیتوں کو استناد کیا امام حسین کی جانب.
دو آیاتی که ابا عبداللہ اون آیات رو تطبیق بر حضرت حجت کرده،
دوسری قسم وہ کہ جس میں امام حسین نے ان آیات کو امام مہدی کی جانب استناد کیا.
سے آیاتی که دیگر ائمه اون آیات رو تطبیق بر حسین و مہدی کرده،
مہدی نے ان آیاتوں کو استناد کیا امام حسین کی جانب.
که ابا عبدالله اون آیات رو تطبیق بر حضرت حجت کرده،
دوسری قسم وہ کہ جس میں امام حسین نے ان آیات کو امام مہدی کی جانب استناد کیا،
سے آیاتی که دیگر ائمه اون آیات رو تطبیق بر حسین و مہدی کرده،
اور تیسری آیات کی قسم وہ ہے جس میں ہمارے دیگر ائمہ نے ان آیات کو امام حسین اور امام مہدی دونوں پر تطبیق منطبق کیا ہے. یہ ہمارا دوسرا مقدمہ ہے.
پس ما بعد از این مقدمه باید بحث آیاتی رو داشته باشیم.
پس اس مقدماتی گفتگو کے بعد ہماری بحث کا انداز اس طرح سے ہوگا کہ اس میں آیات کا حوالہ پیش کریں گے.
آیات چند دسته شد؟
آیات کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟
سلسته.
تین قسمیں ہو گئیں.
آیات حضرت مہدی اون آیه را تطبیق کرده است بر حضرت حسین.
پس پہلی قسم یہ کہ جس میں امام مہدی نے ان آیات کو منطبق کیا امام حسین پر.
آیاتی که حضرت ابا عبدالله حسین اون آیه را یا اون آیات تطبیق بر حضرت حجت کرده.
دوسری قسم وہ جس میں امام حسین نے ان آیات کو منطبق کیا امام مہدی پر.
دسته سوم آیاتی که ائمه طاهرین اون آیات رو تطبیق بر هر دو کرده اند.
اور تیسری قسم وہ ہو گئی کہ جس میں دیگر ائمہ نے ان آیات کو امام حسین اور امام مہدی دونوں پر مطبق کیا ہے.
مرحوم صدوق، صدوق طائفہ،
مرحوم شیخ صدوق کے جن کو صدوق طائفہ کہا جاتا ہے،
یہ کتابی در غیبت دارا.
انہوں نے امام کی غیبت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے.
ان کتاب را صدوق بے امر حضرت حجت نوشتا،
اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کتاب کو جناب شیخ صدوق نے خود امام کے امام حجت کے کہنے پر لکھا ہے. اور اس کتاب کے جس کا نام اکمال الدین و اتمام النعمہ ہے، اس کے آخر میں ایک چیپٹر رکھا کہ جس چیپٹر کا نام ہے باب النوادر.
باب النوادر
جو باب النادر کے نام سے، نادر باب، نادر چیپٹر، اس کے اندر یہ آیتیں ذکر کی گئی ہیں.
وقتمون اونقدر وسیع نیست که بخوایم به همه اون آیات برسیم،
اور ہمارے پاس بھی یقیناً اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تمام آیاتوں کی بررسی کر سکیں.
سے تا آیات متعرض میشیم،
فقط ان آیات میں سے تین آیاتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے.
ایک آیه ای که حضرت مہدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه کریم بر ابا عبدالله تطبیق کرده.
پس پہلی وہ آیت بیان کریں گے کہ جس کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے امام حسین کو کے اوپر منطبق کیا ہے.
دو، آیی کہ حضرت ابا عبداللہ حسین بر حضرت مہدی تطبیق کر دے.
دوسری اس آیت کا ذکر کریں گے جس کو امام حسین علیہ السلام نے امام مہدی پہ منطبق کیا.
سے آیی کہ ائمہ معصومین ان آیہ رو بر ان دو بزرگوار تطبیق کر.
تیسری اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کو دیگر ائمہ نے ان دونوں بزرگواروں کے لیے نقل کیا.
اما اگر کسی بخواهد آیات بیشتر را ببیند به آخر اکمال الدین و اتمام النعمه مرحوم صدوق مراجعه کنه در اون باب النوادر.
اور اگر کوئی اس سے زیادہ آیتوں کا طلبگار ہو تو اس کو چاہیے کہ شیخ صدوق کی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ کے اس آخری چپٹر باب نوادر میں رجوع کرے.
حال بارد بحث،
اب اپنی بحث کی طرف آتی ہیں.
امام حسین سلام اللہ علیہ از نگاہ حضرت مہدی،
اب پہلی جو آیت پیش کریں گے وہ اس عنوان سے کریں گے کہ امام مہدی نے امام حسین کو کس نگاہ سے بیان کیا ہے.
اولین سورہ مریم، اولین آیه سورہ مریم،
سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں.
حضرت حجت آن آیه را به ابا عبدالله تعریف کرده.
امام مہدی نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت، پہلی آیت کو امام حسین کی جانب نسبت دی ہے.
شما شیعیان مولا هستی منتظران حضرت حجت،
آپ مولا کے شیعہ اور امام حجت کے منتظر ہیں.
این مباحث رو باید یاد داشته باشی،
یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے.
جلسات ما باید کلاس درس باشه.
ہماری یہ گفتگو یہ محفلیں درس کی محفلیں ہونی چاہیے.
دوستان که به این مدارس تشریف می آورن وقتی می روند مطالبی دست کرده در ذهن اونها
اور اس محفل میں ایسی محفلوں میں مجالس میں ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس میں لوگوں کے ذہنوں میں ترتیب وار یہ گفتگو بیٹھ جائے.
پس اولین آیه سورہ یوسف از زبان حضرت مهدی تجویر شده و تعبیر شده بر ابا عبداللہ.
پھر سورہ مریم سورہ مریم کی ابتدائی آیت پہلی آیت امام مہدی کی زمانی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے.
سعد بن عبداللہ امی میگوید این روایت را صدو در اکمال الدین نامی.
یہ روایت آپ کے سامنے کتاب اکمال الدین سے پیش کی جا رہی ہے جس کے راوی ہیں سعد ابن عبداللہ.
روایت من زمان غیبت صغرا.
اور اس روایت کا جو زمانہ ہے وہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے. سعد ابن عبداللہ قمی کا بیان ہے کہ میں نے امام حجت کی خدمت میں عرض کیا
اے فرزند رسول اللہ,
اے رسول اللہ کے فرزند,
تعبیر آیه اول سوره مریم چیست؟
میں نے آپ سے سوال کیا کہ اے حجت خدا سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے اس کی کیا تعویل کی جائے گی؟
مقطعات قرآن کی می دونی؟
حروف مقطعات جو قرآن میں آئے ہیں اس سے آپ سب واقف ہیں.
الف لام میم قاف قا یا عین صاد قاف صاد اینا رو چه الحمدللہ
حروف مقطعات. حروف مقطعات سے آپ یقیناً واقف ہیں اور اس کو اسرار میں سے سمجھیے. راز ہیں یہ, اسرار ہیں, راز ہیں یہ. کاش کہ ہم اہل راز بن پاتے تاکہ پھر رازوں کو بیان بھی کرتے سمجھ بھی سکتے.
حالا سعد ابن عبداللہ امی از حضرت حجت راجع به قاف ها یا عین صاد اول آیه سوره مریم سوال کرد.
پس سعد ابن عبداللہ قمی حضرت حجت سے سورہ مریم کی پہلی آیت جو ان حروف مقطعات پر مشتمل ہے کاف یا عین صاد اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کی کیا تعویل ہے.
حضرت جواب
دیا, امام نے جواب میں فرمایا
هذه الحروف من انباء الغیب.
امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حروف غیب میں سے ہیں.
انہا از خبرهای غیبی ہے,
یہ غیب کی خبر دیتے ہیں.
این اسرار را, این رموز را, این نبأ غیبی را خداوند به جناب زکریا تعلیم فرمود و او مطلع شد.
این حروف مقطعات میں خداوند عالم نے کچھ غیبی خبریں دی ہیں اور اپنے بندے زکریا کو ان غیبی خبروں سے رازوں سے آشنا کیا ہے.
پس خداوند جناب زکریا را از این
پس خداوند عالم نے جناب زکریا کو ان حروف مقطعات کے جو کاف ہا یا عین صاد پر مشتمل ہیں ان حروف سے کوئی غیبی خبر دی ہے جو دوسروں کے لیے راز ہے.
پس این یک دستگاه,
بس یہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جس سے غیبی خبر دی جاتی ہے.
ثم قصها علی محمد صلوات الله و سلام علیه. سپس خداوند کل اون قضیه را بر نبی مکرم بیان داد.
پہلے مرحلے پہ خدا نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے جناب زکریا کو آگاہ کیا, اس کے بعد ان تمام چیزوں سے خداوند عالم نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو آگاہ کیا.
چه شده کہ خدا جناب زکریا از این خبر غیبی مطلع کرده؟ برای چی؟
جناب زکریا کو خداوند عالم نے کیوں اس غیبی راز سے آشنا کیا؟
حالا حضرت حجت سلام الله علیه داره برای سعد ابن عبدالله قمی بیان میکنه.
امام زمانہ سعد ابن عبدالله قمی کے لیے اضراس سے پردہ اٹھا رہے ہیں.
مقدمہ شی کہ جناب زکریا سأل ربه ان يعلمه اسماء الخمسات.
اس کا مقدمہ یہ ہے کہ جناب زکریہ نے خداوند عالم سے یہ التجا کی کہ مجھے پانچ نام سکھائے جائیں.
خدا یا من میخوام تو به من اسماء طیب و طاهر این ذات مقدس رو بیان کنی.
یعنی خداوند عالم سے در حقیقت جناب زکریہ نے اسماء خمسہ ان پانچ پاک ذوات کا نام سیکھنے کی خواہش کی. اور اس درخواست کی بنیاد پر جناب جبرائیل جناب زکریا پہ نازل ہوئے اور جناب جبرائیل نے حضرت زکریا کو یہ چیز تعلیم کی.
حالا جناب زکریا در کلاس درس جناب جبرائیل نشسته و این پنج اسم مبارک را تعلم کرده.
بس اب منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب زکریہ حضرت جبرائیل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب اسرائیل یہ پانچ اسماء ان کو سکھا رہے ہیں.
جناب زکریہ ہر وقت نام محمد، علی، فاطمہ، حسن می آمد غم و غصہش برطرف می شود.
جناب زکریہ کے سامنے جب بھی نام گرامی محمد، علی، فاطمہ اور حسن آتا تھا تو ان کی تمام غم و غصہ دور ہو جایا کرتا تھا اور ان کا دل مسرور ہو جاتا تھا ان چار ناموں کے ذریعے سے.
چون نام حسین رو بے یاد می آور بہت کلوچنوں نہیں گئے.
لیکن جیسے ہی نام حسین جناب زکریہ کے سامنے آتا تھا جناب زکریہ رو پڑتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اس کے بعد ان کے گلے میں دھسکا لگتا تھا، وہ رو پڑتے تھے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے تھے، ان کا دل غمزدہ ہو جاتا تھا.
روزی گفت بارگاہ من در این کلاس نشستم این اسماء رو یاد گرفتم اما چهار اسم مفرحم یک اسم مرا به گریه وامیدارد.
ایک روز جناب زکریہ نے خدا سے عرض کیا، پروردگار میں نے اس کلاس میں یہ پانچ نام سیکھے، جب چار ناموں کو پڑھتا ہوں یا ان کا ذکر کرتا ہوں دل شاد ہو جاتا ہے، پانچواں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کر دل مغموم ہو جاتا ہے.
خبر شده خدا،
خدا یا کیا حقیقت ہے، مجھے اس حقیقت سے آشنا کر.
من میخوام از این قصه هم آگاه بشم.
میں اس راز کو سمجھنا چاہتا ہوں.
فرمود خواه آیا انسان،
اس کے جواب میں ان کو بتایا گیا یہ پانچ حروف مقطعات کا فایا عین صوت.
خواف اسم کربلا،
کاف سے مراد کربلا ہے.
حالا ببینی حضرت حجت به سعد بن عبدالله داره مسئله تعلیم میکنه.
ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ جناب امام حجت ہیں جو سعد ابن عبداللہ کو تعلیم دے رہے ہیں ایک مسئلے کی، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب امام حسین کا تعارف کروانے کے لیے مقدمہ ہیں.
کاف اسم کربلا،
کاف سے مراد کربلا ہے.
بہترین بقاع ارض،
ایک ایسی سرزمین کے جو تمام روئے عالم میں تمام زمین پر بہترین زمین ہے.
اگر نترسم حرفی را بزنم که نمیزنم بخوانم راجع به کربلا در بعضی از روایات چیزی هست، مطلبی هست که نمی اجازه ندارم بدان تخبه کنم.
آقا نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ کربلا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ ان کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اسی جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو راز ہیں اس زمین کے بارے میں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اجازت نہیں رکھتا کہ اس کو بیان کروں. سورہ مریم کی پہلی آیت، کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد شہادت ہے.
نام یا یزید،
یا سے مراد یزید ہے. عین سے مراد وہ اتش ہے جو کربلا میں جو صدا بلند ہوئی. اور سات سے مراد امام حسین کا صبر و استقامت.
حالا حضرت حجت داره برا سعد بن عبداللہ نقل میکنه.
خب توجہ رکھیے گا کہ یہ روایت کس سے بیان کی جا رہی ہے. امام حجت اس کو بیان کر رہے ہیں سعد بن عبداللہ قمی سے. جب روایت پوری بیان کر دی جائے گی تو اس کی اہمیت آپ کے سامنے آئے گی.
جناب زکریا چون این مطلب رو شنید، کاف یا انفیاد منشیه،
جب جناب زکریا کو ان حروف کے معنی سمجھا دیے گئے
و فهمید چه خبر می شود کربلا،
اور اس کے ذریعے سے کربلا کے بارے میں انہیں آگاہی ہو گئی،
و حسین در این کربلا چه امتحانی می
گرد، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کربلا میں امام حسین کتنے عظیم امتحان سے گزریں گے، اور یہ نا مسلمان امت کیا کرے گی اپنے امام حسین کے ساتھ. پس یہ جانتے ہی حضرت زکریا غمزدہ ہو گئے.
شما خیال میکنید کہ کربلا از سال 61 ہجری معروف شده؟
کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا سن 61 ہجری کے بعد پہچانی گئی ہے؟
کربلا قبل از خلقت آدم معروف بوده.
ایسا نہیں ہے، کربلا آدم کی خلقت سے قبل معروف تھی.
شما خیال میکنید قضیه ابو عبداللہ از سال 61 ہجری به بعده؟
کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ماجرا 61 ہجری کے بعد ہے؟
نہ، ماجرای ابو عبداللہ را آدم میدانست و گریه کرد.
حضرت ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے بارے میں جو کچھ ہونا تھا وہ جناب آدم کو بھی پتا تھا جس پہ آپ روئے تھے. جناب نوح نے بھی اس پہ روئے تھے. موسیٰ و عیسیٰ جیسے انبیاء نے بھی اس پہ گریہ کیا تھا. حضرت زکریا نے بھی امام حسین پہ آنسو بہائے ہیں.
ان وقتی کہ وضعیت کربلا را جناب زکریا مطلع شد، سے روح از عبادتگاہ بیرون نیاد.
جب حضرت زکریا کو کربلا اور اس میں جو کچھ ہونا تھا اس کے بارے میں آگاہی دی گئی تو آپ 3 دن تک اپنی عبادتگاہ سے باہر نہیں نکل سکے. اور اس کے بعد حضرت زکریا نے 3 دن تک کسی سے کوئی کلام نہیں کیا. حتیٰ کسی کو اپنی اس عبادتگاہ میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی. 3 دن تک حضرت زکریا فقط روتے رہے، فریاد کرتے رہے. 3 دن تک آپ غمزدہ رہے اور امام حسین پہ گریہ کرتے رہے.
این مصیبت عظیم،
اور امام حسین کے بارے میں یاد کر کے خدا سے کہا، خدا کس قدر عظیم مصیبت ہے یہ
فرزند حبیبت پیش می آید،
کہ یہ عظیم مصیبت جو ہے اللہ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ پیش آئے گی.
آیا جامعی مصیبت بر تن نازنین پیغمبر حبیب تو پوشانده می شود؟
کیا اس حقیقت کو رسول اللہ سے چھپایا جائے گا؟
بله، این چنین خواهد شد.
یعنی کیا آپ کے تیرے حبیب کی امت یہ نواسے کے ساتھ کرے گی؟
اگر این راہ رو نہیں رفتن کہ تو عاشق اسلام ها نمی شدی،
پس اگر یہ
خاری می کنن غم و قصه بر قلب زکریا جاری می شد.
پس نام حسین کی ایسی تاثیر ہے کہ جس سے جناب زکریا کے دل پر غم زدہ کیفیت تاری ہو گئی.
زکریا اون سبا این اسماء طیبه پیدا کرده،
پس اس واقعے کے بعد سے جناب زکریا کو ان اسماء خمسہ کے ساتھ ایک انس پیدا، ان کی عظمت و بزرگی کو آپ نے سمجھ لیا تھا،
مقام انہا درک کر دے،
ان کے بلند مرتبے کو آپ نے درک کر لیا تھا.
خب علی قاعدہ چه می دانن این ارتفاع قسمت اعظمش مال ابا عبداللہ.
اور یہ بھی طبیعی سی بات ہے کہ جناب زکریا کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ جو عظمت و بلندی ان اہل قصہ کو، اہل خمسہ کو حاصل ہے، اس کی جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ امام حسین سے مخصوص ہے.
اینجاست کہ جناب زکریا یک درخواست از خدا میکنه.
یہاں پر ہی جناب زکریا نے خداوند عالم سے ایک درخواست کی.
درخواست این است کہ خدا یا به من فرزندی عطا کن که اون مصیبتی که بر حسین وارد می شود بر او هم وارد بشود و من اون لباس و مصیبتی که بر قامت حبیب الله پوشانده می شود بر قامت من هم پوشانده
می شود. یهی جناب زکریا نے خداوند عالم سے درخواست کی، کہا کہ پروردگار مجھ کو بھی ایک اولاد عطا کر، اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ کربلا میں رسول کے نواسے حسین کے ساتھ پیش آئے وہ میرے بیٹے کے ساتھ پیش آئے، تاکہ جو غم زدہ پوشاک تیرے حبیب کو پہنائی جائے میں بھی اس کو کچھ لمس کر سکوں. میں نے یہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے کہ چند آیتوں کی وضاحت کر سکوں، تاکہ ان آیتوں کے ذریعے امام حسین کی عظمت کا ادراک کر سکیں.
جناب صاحب الامر امام زمان،
لیکن کس کی زبانی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ امام حجت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زبانی.
امام زمان به سند معرفی جدش نبود چه من و تو میتوانستیم به این معارف دست پیدا کنیم.
اگر امام حجت اپنے جد کی پہچان نہ کرواتے تو ہم میں سے کس کی مجال تھی کہ امام حسین کو پہچان پاتے؟
من به خود اجازه میدادم چه بگویم چیئے.
یعنی اگر امام حجت پہچان نہ کرواتے تو بھلا ہم میں کہاں ہمت تھی کہ ہم کاف یا عین صاد کی تفسیر کر سکتے؟ امام نے ہمیں سکھایا ہے.
خدا تو قرآن،
یہی راز خداوند عالم قرآن میں لے کر آ گیا.
کاف یا عین صاد ذکر رحمت رب کذکریہ،
اور جو پہلی آیت سورہ مریم کی تھی وہ یہی کاف یا عین صاد. اس کے بعد اگلی آیت میں خدا نے کہا کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے زکریا پہ کہے.
رحمت چیئے؟
یہ کیا رحمت تھی جس کو خدا بیان کر رہا ہے؟
این روایت داره میگه زکریا از خدا خواسته بهش فرزندی عنایت کنه که مقداری از آن چه حسین چشیده و دیده اونها رو ببیند و بچشد.
یعنی رحمت زکریا کے اوپر جو خدا کی رحمت ہے وہ یہ ہے کہ جناب زکریا نے خدا سے ایک بچے کا سوال کیا تاکہ جو حسین کے ساتھ پیش آئے یہ ان کا بچہ بھی وہ محسوس کر سکے.
یحییٰ زکریا رحمت خدا،
پس یحییٰ جناب زکریا کے لیے رحمت خدا بن کر آئے.
یحییٰ سر بریده،
لیکن یحییٰ کا کیا انجام ہے؟ یحییٰ کا بھی سر کاٹا گیا.
یعنی زکریا تو بخواهی به مقاماتی برسی باید طلب فرزندی کنی، این فرزند بیاید با تواقیت مبارزه کند، جان بدهد، سرش بریده بشود تا بشود رحمت.
یعنی اے یحییٰ، اگر آپ عظمت و بلندی کے طلبگار ہیں تو پھر ایک ایسے بچے کی آرزو کیجئے کہ وہ دنیا میں آئے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے، اس راہ میں اپنی جان دے، اس کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کے بعد آپ کے لیے رحمت قرار پائے گا.
جناب یحییٰ مجھے رحمت خدا،
اس بنیاد پہ جناب یحییٰ جناب زکریا کے لیے رحمت خدا کا مصداق قرار پائے.
در زیارت ابا عبداللہ میخوانیم السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه.
اور یہی سبب ہے کہ ہم امام حسین کی زیارت میں ایسے بھی سلام کرتے ہیں کہ اس پر سلام ہو جو خدا کی وسیع رحمت کا مظہر ہے، اس پر سلام ہو جو خدا کی جانب سے نجات کا دروازہ ہے.
یحییٰ رحمت میشود، حسین رحمت. رحمت واسعه می
شود. یحیی رحمت هست و حسین رحمت وسیع هست.
اور آیات رو ببینید چه زیباست،
کس قدر خوبصورت آیتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں.
ذکر رحمت ربک عبد ابو زکریا،
یہ ذکر ہے خدا کی رحمت کا اپنے بندے زکریا کے اوپر.
اذ نادا ربہ نداءً خفیاً، ایک درخواست، ایک ندای خفی کرد آہستہ.
اور جب زکریا نے اپنے رب کو آہستہ سے مخفی حالت میں پکارا، خدا سے بات کرنے کے لیے چیخ و فریاد کی ضرورت نہیں ہے، آہستگی سے
خدا یا من پوکی استخوان گرفتم، استخونم دیگه طاقت نداره، محاصرم هم سفید شده.
حضرت زکریا نے آہستہ سے ادب کے ساتھ خدا کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرے سبال سفید ہو چکے ہیں، یعنی میں اپنی زندگی کے آخر پہ پہنچ چکا ہوں. میں آیات کو کوتا کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب زکریا نے اپنی چیزوں میں ایک چیز بیان کی اور کہا کہ پروردگار، تجھے پکارنے کے بعد ہرگز بھی مایوس نہیں رہا، تو نے کبھی محروم نہیں کیا، بس تو مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا فرما کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث قرار پائے.
خدا یا او رو رضی قرار بده،
خدا اس کو رضی قرار دے.
میدان کربلا تو قتلگاه الهی رزن به قضا تسلیم الاحره.
بس اس رضا کی منزل کو دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھیے گا، جہاں امام حسین نے کہا الہی رزن بے قضا ایک و تسلیم لامرک.
خطاب آمد یا زکریا انا مبشرک بغلام اسمه یحیی،
اور جناب خداوند عالم کی جانب سے جناب زکریا کو بشارت دی گئی، کہا کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک غلام، ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیی ہے.
چقدر شباہت بین حسین و یحیی،
امام حسین اور جناب یحیی میں کس قدر شباہتیں پائی جاتی ہیں.
از اون طرف زکریا عاشق
یحیی، عاشق یحیی، عاشق حسین. یعنی جناب یحیی اور امام حسین میں اس قدر شباہت پائی جاتی ہے کہ جناب زکریا امام حسین کے عاشق ہو رہے تھے.
خدایا یہ بچہ به من بده مثل حسین سربریده.
یعنی جناب یحیی امام حسین کے عشق میں خداوند عالم سے ایک بچہ طلب کر رہے ہیں کہ جو امام حسین کی طرح سربریدہ ہو.
امام حسین روز عاشورا یک اعلان میکنه،
اور وہاں امام حسین عاشورے کے دن ایک اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
بدبختی دنیا این است که سر یحیی باید در تشت طلا گذاشته بشود و در مقابل باقی از بقات بنی اسرائیل قرار بگیرد.
ایک طرف جناب یحیی امام حسین کی یاد میں ایک فرزند طلب کر رہے ہیں جو ان کی طرح سر بریدہ ہو، دوسری طرف امام حسین جناب یحیی کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی یحیی کا سر کاٹ کے ایک سونے کے تشت میں رکھ کے بنی اسرائیل کے باغیوں میں سے ایک باغی کو دیا گیا.
حسین جان، چرا در راہ کی داری ملی چنین استشهاد میکنی؟
وہ سوال ہے کہ مولا حسین، آپ جس راہ میں جا رہے ہیں جناب یحیی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں یہاں؟
مگر حسین جان تو خبر داری چه می شود؟
مگر آپ کو علم ہے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟
بلے میداند،
یقیناً امام حسین جانتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. چونکہ آگاہ ہیں کہ کیا ہوگا، اسی لیے اس آیے کی طرف اور جناب یحیی کے قصے کی طرف آپ نے استناد کیا ہے.
شباہت بین یحیی و امام حسین پیدا میشه.
پس اب کس قدر شباہت ہے جو امام حسین اور جناب یحیی میں پائی جاتی ہے. تاریخ انسانیت میں دو افراد ایسے ہیں کہ جو 6 مہینے میں اس دنیا میں آئے ہیں، ایک جناب یحیی اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام.
حسین ان یک کتاب دشت امکان، حسین ان مقتدای تشنکامان، زبس چون که شهادت بر سرش بود ره نوماه را شش ماهه پیش.
الله اکبر. حسین اس عظیم اور بے نظیر ہستی کا نام ہے کہ جس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے اس کائنات میں. حسین عاشق شہادت تھے, اتنی شہادت کا امام عاشق تھے کہ آپ نے 9 ماہ کے راستے کو بھی 6 ماہ میں طے کیا اور دنیا میں تشریف لائے.
دو ان کے شقیق ترین مردم در مقابل جناب زکریا و شقیق ترین در مقابل آمد.
دوسری شبہ جناب یحییٰ اور امام حسین میں یہ ہے کہ جناب یحییٰ کے مقابلے میں بھی جو شقی ترین افراد تھے وہ موجود تھے, امام حسین کا مقابلہ انہوں نے کیا جو شقاوت میں اپنے کمال پہ تھے.
سر یحییٰ و حسین در مقابل طاغوت,
اور اسی طرح طاغوت کے مقابلے میں سر پیش کیے گئے, ایک سر جناب یحییٰ کا, دوسرا سر جناب امام حسین کا.
میخواهید داستان جناب زکریا رو براتون بگم؟ چون اینا ظاهرا نمیاد سخنرانی ها و مطالب
ایمان, چونکه جناب زکریا اور جناب یحییٰ کا جو ماجرا ہے اس کو معمولا بیان نہیں کیا جاتا, اس لیے میں اس ماجرے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
دوست ندارم خودم که با داستان های تاریخی
اگرچہ میں زیادہ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تاریخی واقعات کے ذریعے محفل کو جو ہے وہ سرگرم کروں, لیکن چونکہ یہ ماجرا ایسا ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں.
اما میدانم اگر این فکر رو نگم ظاہراً از دستمون میره,
اور مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں یہ بات بیان نہ کروں تو پھر شاید نہ سنیں آپ کبھی اس بات کو.
میدانید جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب یحییٰ و جناب عیسیٰ پسر خاله بودن.
اس بات کا آپ کو شاید علم ہو کہ جناب یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے.
پسر خاله اینجا اینجا در زمانی که بنی اسرائیل حاکم بودن اینها به پیغمبری مبعوث شدن,
اور جب بنی اسرائیل کا دور تھا اسی دور میں جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ دونوں پیغمبری تک پہنچے.
پادشاہی موجود
اور ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں
به نام ہیردیوس,
ہیردوس یا ہیردیوس جس کا نام تھا.
خب البته در بعضی از تواریخ آمده که بخت و نصر,
اس کا نام بعض تاریخوں میں بخت نصر کے نام سے بھی نقل کیا گیا. بخت نصر کے نام سے شاید آپ واقف ہوں.
ولی خب این آقا رو ظاہرا نشد. خب زنی از شوهر طلاق میگیره.
ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ اسی زمانے میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لی,
به نام ہیردیوس,
ہیردیوس کے نام سے اس کو نام دیا گیا ہے تاریخ میں.
با این پادشاہ ازدواج,
اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد اس بادشاہ سے شادی کی.
این دختر از اون شوہر, این خانم از اون شوہر یہ دختر زیبا رو داره,
اور اس عورت کا جس نے طلاق لی تھی اپنے شوہر سے, پھر بادشاہ سے شادی کی تھی, پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی.
روز تولد شاہ جشن تولد میگیرن.
اس کے بعد بادشاہ کی جو پیدائش کا دن تھا اس دن اس کا ایک جشن منایا گیا.
تازہ ازدواج کرده اون خانم آمده با دخترش,
ابھی اس بادشاہ نے اس خاتون کے ساتھ تازہ تازہ شادی کی ہے, اور اس کے بعد اس کی پیدائش کا دن آ گیا, جشن منایا جا رہا ہے, اور یہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ شریک ہے. سب لوگ موجود ہیں,
جشن ولادت,
اور بادشاہ کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے.
این دختر رقص نمایان,
اور یہ جو بیٹی تھی اس خاتون کی اس نے وہاں پہ ناچنا شروع کر دیا.
بعد از رقصیدن دل پادشاہ رو برد.
نتیجے میں اس کے ناچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا.
یک دل نصد دل عاشق,
اور بادشاہ اس کا عاشق ہو گیا.
مادر هم خیلی ممانعت نمی کرد,
اور اس طرح کے حالات پیش آئے کہ اس کی جو لڑکی کی ماں تھی اس نے بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی.
مسئلہ عشق پادشاہ این دختر پخت,
اور یہاں تک کہ بادشاہ اور اس بچی کا جو عشق و معاشقہ تھا وہ لوگوں میں پھیل گیا.
اینجاست که یک پیغمبر, یک نبی احساس مسئولیت,
یہاں جب یہ ماجرا یہاں تک پہنچا کہ بادشاہ نے اس بچی سے عشق شروع کیا تو اب یہاں نبی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا
جناب یحییٰ،
اور اس باغی کے مقابلے میں جناب یحییٰ نے مقاومت دکھائی۔
یحییٰ 30 سال بودے،
اس زمانے میں جناب یحییٰ کی عمر 30 سال تھی۔
خلاف شریعت عیسیٰ، خلاف شریعت موسیٰ،
اور یہاں جناب یحییٰ نے بیان کیا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ جناب موسیٰ کی شریعت کے خلاف ہے۔
مصلحت مملکت نیست کہ پادشاہ مملکت زنباره بشود،
اور یہ مصلحت میں نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہو مملکت کا وہ عورتوں کا اسیر ہو جائے۔ بس اگر بادشاہ اس طرح کا ہو تو پھر لوگوں کے لیے کیا نمونہ بنے گا؟ اور امر المعروف اور نہی عن المنکر کے وظیفے کو محسوس کرتے ہوئے بادشاہ کے مقابلے پہ قیام کیا آپ نے، لیکن بادشاہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔
اون دختر رو هم خواست،
اور ظاہری طور پہ وہ احکام موجود نہیں تھے تو بادشاہ نے بھی اس بچی کو، اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔
مادر و دختر گفتن یک شرط داره، اول باید این جوان 30 ساله امر به معروف و نهی از منکر را از سر راه برداری،
اور جب بادشاہ نے چاہا کہ وہ وصلت کرے اس بچی کے ساتھ تو ماں اور بیٹی دونوں نے یہ شرط لگائی کہ ایک شرط پہ یہ کام ہو پائے گا کہ اس جوان، جو 30 سالہ جوان ہے جو امر المعروف کے فریضے کو انجام دے رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کے بعد وصلت ہو پائے گی۔
دستور دا سر جناب یحییٰ اللہ سن جدا کردن،
اور اسی بنیاد پہ بادشاہ نے حکم دیا اور جناب یحییٰ کے سر کو سر تن سے جدا کر دیا گیا،
و سر رو در تشت طلا گذاشتن،
اور اس کے بعد ان کے سر کو طلائی تشت میں رکھ کر
و در مقابل تاقیه قرار دادن،
اس عورت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔
تا اینجا مسئله این شد که حضرت حجت کاف ها یا عین صاد را چنان معنا کرد بر سعد بن عبدالله۔
خب بس یہاں تک ہماری گفتگو یہ ہو گئی کہ کاف ہا یا عین صاد کی امام زمانہ نے تعبیل پیش کی جناب سعد ابن عبداللہ کے سامنے،
جناب ابا عبداللہ زکریا را به دنبال خود کشید،
اور یہ بات کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زکریا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا،
جذبہ حسینی زکریا،
اور امام حسین علیہ السلام کی جو تاثیر تھی وہ یہ کہ اس تاثیر سے جناب زکریہ بھی حسینی بن گئے۔
جایی که زکریہ درخواست میکنه خدا چنین فرزندی بهش بده و به چنین مصیبتی مبتلا،
اور جناب زکریہ کی حسینیت اور ان کا حسینی عزم اس درجے پر پہنچا کہ آپ نے خدا سے ایک بچے کی طلب کی کہ جو امام حسین کی طرح اس آزمائش سے گزرے۔
آیہ اول،
یہ پہلی آیت، پس یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں کربلا سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد رحمت خدا کا ذکر ہے جس میں جناب یحییٰ حضرت زکریا کو عطا کیے گئے۔ دوسری آیت،
امام مہدی تعبیر آیه بر ابا عبداللہ،
تعبیر امام حسین بھی، خب یہ پہلی آیت تھی جس میں امام حجت کی زبانی امام حسین کو بیان کیا گیا تھا۔ اب دوسری آیت،
گفتیم ست آیے،
تین آیتوں کو ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے،
از زبان حضرت حجت تعبیر و تطبیق بر ابا عبداللہ،
پہلی آیت کو ہم نے بیان کیا تھا کہ امام حجت کی زبانی بیان کریں گے جس میں امام حسین کو منطبق کیا گیا ہو،
از زبان حضرت مسیح، از زبان ابا عبداللہ تعبیر و تطبیق بر حضرت حجت،
اور دوسری آیت وہ بیان کریں گے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو منطبق کیا ہوگا امام حجت کی طرف۔
آنچه که میگوییم خلاصه ایست از تفسیر فرات کوفی،
آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں وہ فرات کوفی نامی ایک تفسیر ہے، اس سے بیان کر رہا ہوں۔
و مرحوم مجلسی در بہار جلد 24 نقل کرده،
اور علامہ مجلسی نے اس کو بہار کی 24 جلد میں نقل کیا ہے۔
امام باقر فرمود ها
پانچویں امام نے بیان کیا ایک شخص کا نام ہے حارث آور. حارث آور ہمارے معتبر راویوں میں سے ایک ہیں،
قابل اعتماد،
ان راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. حارث نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا امام حسین کی خدمت میں آئے حارث آور اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں کچھ آیتوں سے آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا
ہوں.
اے میرے عزیز بھائیوں، اے نوجوانوں، ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ سوال کرنا چاہیے. اپنے عقیدتی مسائل، اعتقادی مسائل، تاریخ کے مسائل کو پوچھئے، سوال کریں. جس معاشرے میں لوگ سوال نہ کرتے ہوں اس معاشرے میں ترقی نہیں ہوا کرتی. حارث آور آئے، امام حسین سے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے.
حسین جان، از قول خداوند تبارک و تعالی که الان میگم به من خبر.
کہا کہ میں ایک آیت سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کے بارے میں آگاہ کریں.
حسین جان،
حارث آور نے پوچھا مولا حسین، یہ جو سورہ ہے موجود جس کی ابتدا ہے والشمس وضحاها، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بھی کتنا پڑھتے ہیں اس سورہ کو. حارث سے امام نے کہا، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وائحک عربی میں، جس کا مطلب آغا نے ترجمہ کیا کہ عجیب، تم اب تک اس بات سے واقف نہیں ہو، تعجب ہے اس میں، یعنی تعجب ہے کہ تم کیسے واقف نہیں ہو اس آیت سے. مراد والشمس وضحاها، اس سے مراد ذات گرامی ختمی مرتبت رسول محمد مصطفیٰ ہے، درود بھیجے محمد.
چیزی یادم افتاد خدمتتون عرض کنم، خوبه نسبت به پیغمبر
رسول اللہ کی نسبت ابھی ایک چیز ذہن میں آئی، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
علماء بسیار وارسته ما به نام آقای احمد آقای سیبوی،
ہمارے علماء میں ایک انتہائی پرہیزگار اور پارسا عالم آقای احمد سیبوی کے نام سے موجود ہیں. یعنی جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ اس کو مجھ سے مت طلب کیجئے گا، یعنی میرے اندر ان چیزوں کو تلاش مت کیجئے گا. آقای شیخ احمد سیبوی، عالم بزرگوار، تقریباً 90 سال کی عمر تک انہوں نے زندگی پائی.
میدید کہ ایک سیدی از در مجلس روی منبر بودا، تا میدید یه سیدی از در مجلس وارد شده بود اللهم صل علی محمد و آل محمد،
درود بھیجیے. یعنی به هر سیدی که نگاه میکرد یا خاصی فرد خاصی بود، آقای شیخ احمد سیبوی کا طریقہ کار یہ تھا کہ ممبر پہ بھی اگر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور کوئی سید دروازے سے داخل ہوتا تھا تو اسے دیکھ کے درود پڑھا کرتے تھے. اور اس درود کے بعد ایک استناد کرتے تھے، حوالہ دیتے تھے ایک روایت کا. اللہ. اور وہ روایت یہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھ پر درود نہ بھیجے، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے.
میں روایت سنا تھا ولی ایشون ادعا میکردن،
کہتے ہیں کہ میں نے روایت کو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بیان کیا ہے.
کسی که فرزندی از فرزندان من رو ببیند و بر من صلوات نفرستد فقط جفا.
پس یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد میں سے کسی کو دیکھا ہو مجھ پہ درود نہیں بھیجا اس نے میرے ساتھ جفا کی.
در منبر بود،
منبر پہ تھے،
سیدی وارد میشد، از منبر می آمد پایین، دست سید رو میبوسید میرا بالا منبر.
ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کوئی سید آتا تھا اترتے تھے، اس کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے.
و اگر در جایی نشسته بود سیدی وارد میشد ولو بچه بود تمام قد بلند میشد. لبین هم روایت کرد.
اور اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یعنی زمین پر کہیں بیٹھے ہوتے تھے، اور کوئی سید سادات بچہ بھی آ جاتا تھا تو پوری قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے بھی روایت پایا جاتا تھا. حارث آور نے امام حسین سے طلب کیا، کہا کہ مولا مجھے اس آیت کے بارے میں بیان کیجیے، وشم سے وضوحا. امام نے تفسیر کی اس کی.
حضرت فرمود ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حارث نے دوبارہ کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں
اللہ.
اور اس کے بعد انہوں نے دوسری آیت پیش کی، کہا کہ جو دوسری آیت ہے اس کے بعد وہ ہے والقمر اذا تلاها، اس سے کیا مراد ہے؟ امام حسین ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے والنہار اذا جلاها، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا اس کا جو تعویل ہے وہ جناب امام حجت قائم مہدی علیہ السلام ہے، کہ جو زمین کو عدل انصاف سے پر کر دیں گے. کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کبھی بھی ہمیں صبح بخیر نہیں کہتا تھا. عربی میں استعمال کرتے ہیں اصطلاح، صبح ہوتی ہے کہتے ہیں صبحکم اللہ، شام ہوتی ہے کہتے ہیں مساکم اللہ. وہ ہمیشہ شام کا سلام پیش کرتا تھا، مساکم اللہ، کبھی صبح کا سلام پیش نہیں کرتا تھا. ہم اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیشہ تم گڈ ایوننگ کہتے ہو، گڈ مارننگ کبھی نہیں کہتے ہو، صبح کا سلام نہیں کرتے ہو. وہ کہتا تھا اس لیے کہ صبح اب تک طلوع ہی نہیں ہوئی تو سلام کیسے کروں. ہم سے کہا گیا کہ صبح قریب ہے، بس وہ جو صبح قریب قریب صبح کا وعدہ دیا گیا ہے کہ یعنی جب امام آئیں گے تو صبح طلوع ہوگی، اب جب تک امام نہیں آئیں گے دنیا میں تاریکی ہے. ابھی تک انسانیت اپنی مطلق اطاعت تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک عبادت مکمل نہیں ہو سکی،
ظلم و تجاوز و تعدی،
ابھی تک جو دنیا کا نظام ہے وہ ظلم اور تجاوز کے اوپر مبنی ہے، جرم ہے، خیانت ہے، جنایت ہے، انسانوں کا قتل ہے، فساد ہے، یہ ساری چیزیں تاریکی ہیں.
اما در دولت مهدی، در دولت مهدی نه ظلم نیست، نه فسادی است، عدل است و روز است و روز.
لیکن امام مهدی کی دور حکومت میں ظلم کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہر طرف عدل ہی عدل، صبح ہی صبح ہوگی،
تباہی ها، سیاہی ها، فساد ها برطرف می شود،
ہر طرح کی تباہی، فساد، تاریکی، سیاہی چلی جائے گی. لہذا والنہار اذا جلاها کی تفسیر میں امام ارشاد فرمائے اس سے مراد ہمارے آخری فرزند امام مہدی علیہ السلام. پس دوسری آیت کیا ہوئی؟
والنہار اذا جلاها، کہ حضرت ابا عبداللہ حسین این آیه را تعبیر فرموده است به حضرت حضرت سلام الله.
بس ہم نے بیان کیا تھا کہ دوسری قسم جو آیت کی بیان کریں گے اس میں امام حسین کی زبانی امام زمانہ کو بیان کیا جائے گا اس روایت کے مطابق جو حدیث آور سے ہے. امام حسین نے کہا والنہار اذا جلا یعنی امام مہدی علیہ السلام. اب آیت کی تیسری قسم جس کو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جس کو دیگر آئمہ نے امام حسین اور امام زمانہ سے نسبت دی ہے سورہ اسراء کے اندر یہ آیت موجود ہے تیسری آیت
مظلوم کشت شبت بس
بس تیسری آیت کی جو قسم دی جسے دیگر آئمہ نے امام حسین اور امام زمانہ پر ایک ہی وقت میں تطبیق کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ جس کسی نے بھی جو مت مارو کسی محترم نفس کو قتل نہ کرو اور اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے ولی کے اوپر اس کا بدلہ باقی ہے. اس آیت کے ذیل میں چھ روایتیں نقل کی گئی ہیں. ہم ان چھ میں سے فقط ایک یا دو کا آپ کے سامنے بیان کر پائیں گے. کہ اس آیت سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے اور جس نے اپنے اس خون کا بدلہ لینا ہے جو اس خون کا وارث ہے اس سے مراد امام مہدی ہیں. اور اس روایت کو تفسیر عیاشی میں بیان کیا گیا ہے. سلام ابن مستنیق کے نام سے راوی ہے جس نے بیان کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور پانچویں امام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہم نے اس کے ولی کے لیے خون بہا رکھا ہے. اور یہاں امام نے بیان کیا کہ حسین ابن علی تھے جو مظلومیت سے مار دیے گئے اور ہم ان کے خون کے ولی و وارث ہیں. ہم سب ان کے خون کے وارث ہیں ولی ہیں لیکن جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو اس خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا. بس یہ آیت امام حسین اور امام زمانہ سے مربوط ہے اور اس آیت کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ کتنا گہرا تعلق عاشورہ اور ظہور میں موجود ہے.
ابتدا عاشورہ انتہا ظہور.
ابتدا ہے عاشورہ اور اس کی انتہا ہے ظہور امام.
شہادت در میدان خونخواہی حضرت حجت.
امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں امام زمانہ کا بدلہ لینا. اب دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو ینابی المودہ میں جناب قندوزی نے ذکر کیا ہے.
جناب قندوزی در ینابی المودہ سطر 590
ینابی المودہ کی کتاب کا جو حوالہ دے رہے ہیں اس میں 590 نمبر ہے صفحہ نمبر 590
حضرت.
اور انہوں نے جناب قندوزی نے بھی اپنی اس کتاب جناب المودہ کے صفحہ نمبر 590 میں یہی نے بیان کیا کہ یہاں جو قتل سے مراد ہے وہ امام حسین ہے جو مقتول ہیں اور جس نے بدلہ لینا ہے جو وارث ہے اس خون کا وہ امام زمانہ ہے. بس اب ذرا ان روایات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد کچھ روایت ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی تھکن تھوڑی دور ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
مربوط به ظهور و عاشورا تحقیق کردن یک چیز رو به خوبی دریافتن.
عزیزون، جن لوگوں نے عاشورا اور ظهور سے متعلق روایات میں دقت کی ہے، تحقیق کی ہے، وہ ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. اور ان کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ عاشورا اور ظہور امام میں ایک گہرا رابطہ ہے.
و نمی شود عاشورا رو بدون انتظار فرج دید
اور
انتظار فرج رو بدون عاشورا دید،
اور اس صحیح طرح ممکن نہیں ہے کہ عاشورا کو ظہور امام سے مربوط کیے بغیر اس کی تفسیر صحیح کی جا سکے، اسی طرح ظہور امام کو عاشورا کی تفسیر کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا.
تو معنی نہ دارد،
حقیقت نہیں ہے ان دو میں بغیر ایک دوسرے کے.
حسین تھا دنبال میں کر رہے بدون ظہور محقق نہیں شد،
یعنی جو اہداف امام حسین نے اپنے لیے رکھے تھے جس تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ظہور کے بغیر اپنے حقیقی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے.
کون سے کہ دلیل نے کہ معنی شدی سے ما احساس بھی تکلیف رو کنے گا.
جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اسے یہ نتیجہ مت نکالیے گا کہ ہماری گردنوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ عاشورا کا تعلق چونکہ ظہور سے لہذا ظہور سے پہلے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
تحقق کامل اہداف ابو عبد اللہ بدون ظہور نہیں شد،
بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ ظہور کی تفسیر کیے بغیر امام حسین کے مقاصد کی تفسیر ہو نہیں سکتی.
حیات شیعہ ہم بدون
اور شیعت کی زندگی بھی عاشورا اور ظہور کے درمیان تو چل سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں گزر سکتی.
کربلا دستگاہ اوز ظہور میادہ ہو،
کربلا میں امام حسین نے جو کچھ کیا وہ ہماری درسگاہ ہے، وہاں سے درس رہتے ہیں، ہماری وعدہ گاہ ظہور ہے.
یادتان باشد معنی این حرفای ما چه این بین این دو پیوند است، من و تو در این پیوند شریک هستیم.
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ظہور اور عاشورا کے اندر ایک رابطہ موجود ہے، اس رابطے میں میں اور آپ بھی شامل ہیں.
مگر من و تو عاشورائی نیستیم؟
کیا ہم اور آپ عاشورائی نہیں ہیں؟
مگر من و تو حسینی نیستیم؟
کیا ہم اور آپ حسینی نہیں ہیں؟
و مگر ما منتظر نیستیم؟
اور کیا ہم اور آپ منتظر نہیں ہیں امام کے؟
منتظر چه هستیم؟
بس ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟
اصلا انتظار مسلکیست برای اعتراف و نگفتن به وضعیت موجود.
در حقیقت انتظار اس حالت کا نام ہے کہ جس میں آپ موجودہ صورتحال کا انکار کریں، موجودہ کسی نظام کو اپنے اوپر قبول نہ کریں.
دنبال خوبی هستیم،
یعنی جب ہم کسی نظام کو قبول نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس بہتر نظام ہے، ہم اس کے منتظر ہیں.
و چون ارتباط تنگاتن بین ظهور عاشورا و من و تو در این ارتباط و در این امتداد واقعی،
اور جب عاشورا اور ظهور میں ایک گہرا اور تنگ تنگ رابطہ موجود ہے اور ہم اس رابطے کے درمیان موجود ہیں،
یک فکر ہے،
بس یہ ایک فکر ہے. اور جو کوئی بھی حسینی ہے اور شیعہ ہے،
حسینی نگاہ کند و بدنبال تحقق اهداف حسین،
پس وہ امام حسین پر حسینی نگاہ بھی کرتا ہے اور جو کربلا کے اہداف ہیں ان کے پورا ہونے کی طرف نگاہ بھی رکھتا ہے. اور اسی اندیشے کے اندر، اسی فکر کے اندر خاموشی کا کوئی معنی نہیں، اور خود ظلم کے اوپر خاموش رہنا اور تسلیم ہو جانا خود ایک بڑی جنایت ہے.
چون شعار من بتونی است که کل یوم عاشورا کل ارض کربلا،
اس لیے کہ ہم اور آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا،
ہمیشہ با فرارسیدن عاشورا محرم سفر یک همت اراده غیرت در جان من و تو دوست.
اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی ماہ محرم آتا ہے تو ہماری ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے اندر جذبہ اور غیرت بہت زیادہ بیدار ہو جاتی ہے.
عاشورا و تاسوعا و محرم و سفر رو باید با یاد حسین شروع کرد.
پس عاشورا کو، محرم کو اور سفر کو امام حسین کی یاد سے شروع کرنا چاہیے
و و با طریق حجتی و امام زمانی رو بیمه کرد.
اور اس کے بعد امام زمانہ کے راستے کو اس کو یاد کرتے ہوئے اس کو محفوظ کرنا چاہیے. اور در حقیقت محرم اور سفر ظہور کے لیے ایک ثقافت کو بنانے کا نام ہے.
محرم سفر ماہ آماده سازی جامعہ برای ظهور است.
در حقیقت محرم اور سفر معاشرے کو ظہور کے لیے آمادہ کرنے کا نام ہے.
ان دو چیز خیلی مهم ہیں، عاشورا ظہور.
بس یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک طرف عاشورا ہے، دوسری طرف ظہور امام.
این معنی را و این که ارتباط است بین عاشورا و ظہور،
اور یہ جو رابطہ ہے عاشورا اور ظہور کے اندر،
و اونا که عاشورایی هستن به دنبال ظہور،
اور جو لوگ عاشورائی طبیعت رکھتے ہیں وہ منتظر ہیں ظہور کے، اور جو منتظر ظہور امام ہیں ان کی سوچ عاشورائی سوچ ہے. اور جو اس طرز تفکر سے تعلق نہیں رکھتا وہ نہ عاشورائی ہے نہ منتظر.
بعد به وجود آمدن نهضت مقاومت در ایران و مسائلی که در لبنان رخ داد،
جمهوری اسلامی ایران میں جو انقلاب برپا ہوا، اس کے بعد جنگ مسلط کی گئی، اس میں جو استقامت دکھائی گئی، اور اس کے نتیجے میں لبنان میں جو حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی،
یک همایش و گرد همایی رو سهنستاد در اورشلیم ترابون برگزار کرد.
اس کے نتیجے میں تل ابیب کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کو صہیونیوں نے بیان کیا. اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا.
400 نفر از دانشمندان دنیا رو دعوت کردن،
اور اس کانفرنس کے اندر دنیا سے 400 لوگوں کو جو دانشمند تھے، دانشور تھے، انہیں جمع کیا گیا.
بحث ان جلسے و مقالاتی که ارائه داده شد در این زمینه بود، مقاومت عاشورا بود.
اور جو 400 افراد، جو 400 دانشوروں کو جمع کیا گیا تھا اور جو کانفرنس کی گئی تھی، اس کا جو اصل موضوع تھا وہ عاشورا، عاشورے کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی استقامت اور ظہور سے متعلق تھا.
عاشورا مقاومت ظہور،
یعنی عاشورا استقامت اور ظہور.
در تلاوی جمع شدن که ببینن شیعه چه دارد.
تل ابیب میں لوگ جمع ہوئے اس راز کو سمجھنے کے لیے کہ شیعہ کی استقامت کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے.
محصل مقالات علمی دو چیز،
تمام دانشوروں کی گفتگو کا، تمام مقالات کا جو محصل تھا، نتیجہ تھا، وہ دو باتیں تھیں. فقط دو چیزیں.
یک، عاشورا و نگاه، چیه دو نگاه دارد، چیه دو نگاه دارد.
یعنی جو نتیجہ پیش کیا گیا اس کانفرنس میں کہ شیعہ کے پیچھے جو استقامت ہے، رزسٹنس ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، دو چیزوں کو بیان کیا گیا کہ شیعہ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں.
نگاہ سرخ و ایک نگاہ سبز
بیان کیا گیا اس کانفرنس میں. نتیجہ بیان کیا گیا کہ شیعوں کی دو نگاہیں ہیں، دو زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کی، ایک نگاہ سرخ ہے، ایک نگاہ سبز ہے. توجہ کیجئے گا، شیعہ دو نگاہیں رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، ایک سرخ نگاہ ہے، ایک سبز نگاہ ہے.
نگاہ سرخ منشأ و الہام نہیں، قتل نگاہ
اور جو سرخ نگاہ ہے، جو تشیع سرخ چیز کو دیکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا الہام کربلا سے رہتی ہے، اس کی انسپائریشن کربلا سے حاصل کرتی ہے.
نگاہ سبز تداوم عاشورا و نگاہ به آینده ای که منجی می آید.
اور جو سبز نگاہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کہ یہ عاشورا جاری ہے، اور عاشورا کے اہداف مکمل ہوں گے جب نجات دہندہ یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے. ان کے
شیعہ نگاہ میکند به عاشورا میبیند صاحب عاشورا میگوید و حیات مع الظالمین الا برنا.
اور شیعہ جب عاشورے پہ نگاہ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو عاشورے کا امام ہے وہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی ننگ و آر ہے. میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو سوائے ننگ و آر کے کچھ نہیں دیکھتا. یعنی میری نگاہ یہ ہے کہ ظالموں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی ہے.
یعنی آتش فشان قهر مظلوم در مقابل ظالم،
یعنی مظلوم کا آتش فشان ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں اگلتا رہے گا.
یعنی از ایک طرف نگاہ، از طرف دیگر کہ ما خواهیم رسید، منتظریم یک جہاں.
بس نگاہ کا ایک انداز یہ ہے کہ نگاہ سرخ ہے یعنی کربلا، اور اس کے بعد دوسری نگاہ کہ ہم اپنے اس حقیقی انجام تک پہنچیں گے جہاں کوئی ظلم و فساد نہیں ہوگا.
شما ببینید چه پیوندی بین قتلگاه، عاشورا، کربلا و قیام حضرت حجت و ظهور.
پس ذرا توجہ کیجئے کہ کتنا گہرا اور رابطہ موجود ہے قتلگاہ عاشورا اور امام زمانہ کے ظہور کی صبح میں.
پس شیعہ دو نگاہ دارے،
پس یہ حقیقت ہے کہ شیعہ دو نگاہوں سے دیکھتا ہے.
ایک نگاہ سرخ،
ایک اس کی نگاہ سرخ ہے
چھ الہام بخش او کربلا و عاشورا و صاحب کربلا،
کہ جہاں وہ امام حسین ان کے کربلا اور عاشورا سے پیغام سیکھتا ہے. اور دوسری نگاہ نگاہ سبز ہے کہ جس میں ایک ایسے انسان کامل کا ظہور ہے کہ جو دنیا میں عدل و انصاف کو قیام کر دے گا، قائرائج کرے گا.
ایک سر حلقہ اللہ و عاشورا و ایک سر حلقہ ظہور حضرت ہو جائے.
بس اگر اس کو ایک زنجیر سے تعبیر کریں تو زنجیر کے ایک طرف یا ایک رسی سے تعبیر کریں تو ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے، دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام.
حالا میخواییم بعضی از روایات رو براتون بخونیم. یادتون باشه من اصاره روایات گفتم، استناد به روایات نکردم.
خب ذهنوں میں رکھیے گا کہ میں آپ کے سامنے روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مکمل روایت نہیں پیش کر رہا ہوں. یہ گہرا تعلق اور عجیب تعلق ہے.
عزیزان من، بیش از 300 روایت،
300 روایتوں سے زیادہ، 300 سے زیادہ روایتیں ہیں
کہ در این روایات آمده که حضرت حجت فرزند این صاحب عاشورا.
300 روایتوں سے زیادہ روایات ایسی ہیں کہ جن میں امام حجت کو امام حسین کا فرزند بیان کیا گیا ہے.
5 روایت، 6 روایت، 10 روایت، مستر کافی ہے. یعنی
غور طلب نقطہ یہ کہ 5 روایتیں، 10، 20 روایتیں کافی تھیں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، لیکن 300 سے زیادہ روایتیں ایسی ہیں جس میں امام حجت کو امام حسین کا فرزند کہا گیا ہے. چاہا یہ گیا ہے کہ اس تعلق کو ہمارے سامنے عملی طور پر، تمثیل کے طور پر پیش کیا جائے. یعنی اس قدر روایات کو جو بیان کیا گیا جس میں بیان کیا کہ امام حجت امام حسین کے بیٹے، تاکہ ہم اس تعلق کو اپنے ذہنوں میں بٹھا سکیں.
و عجیب است که در حدود 185 تا 300 روایت از شخص شخیص و نفس نفیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جو غور طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ جو 300 یا اس سے زیادہ میں نے آپ کے سامنے تعداد بیان کی روایتوں کی، ان میں سے 185 روایتیں، 185 روایتیں وہ ہیں جو خود رسول اکرم کی زبانی بیان کی گئی. یعنی بہت کم مطالب یا تعلیمات ایسی ہوں گی جس میں اتنی تاکید کے ساتھ روایتیں بیان کی گئی ہوں.
حضرت مہدی فرزند صاحب عاشورا.
300 سے زیادہ روایتیں ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ امام مہدی امام حسین کے فرزند.
185 تا از این روایات مال پیغمبر پیغمبر اکرم باشه.
اور ان 300 میں سے یا 300 میں سے زیادہ جو آیتیں ان میں سے روایتیں ان میں سے 185 روایت یعنی 50% سے زیادہ آئے روایتیں وہ ہیں جو خود رسول اللہ نے بیان کی. اپنی اس محفل کو نورانی کرنے کے لیے ان روایتوں میں سے ایک دو کو پڑھتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد پہ. یہ روایت بھی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ میں موجود ہے اور اس کا جو حوالہ ہے وہ جلد ایک صفحہ 317 صفحہ نمبر. میں روایت کو بہت چھوٹا کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. راوی نے بیان کیا کہ میں نے سنا امام حسین علیہ السلام نے ایک اعلان کیا بیان کیا
مردم بدانی
خود امام حسین نے بیان کیا کہ اے لوگوں سنو اس امت کا جو قائم ہے وہ میرا نوا فرزند ہوگا. میں بھی توضیح اور تشریح کے مقام پر نہیں ہوں بیان نہیں کر سکتا توضیح اس کی.
کہ ابو عبداللہ کان رسول اللہ
کفایت الاثر کے نام سے کتاب ہے اس میں بھی روایت بیان کی گئی اور امام حسین اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے جو لفظ استعمال کیا عربی کا آغا نے بیان کیا کہ بیان کیا کرتے رہتے تھے ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. بس ذرا اہم غور طلب نقطہ ہے کہ رسول اللہ کس طرح امام حسین کو دیکھا کرتے تھے. جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ 5 سال. ظاہر 5 سال کی عمر
تھی
لیکن یہی 5 سالہ فرزند رسول اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے حسین آپ سید ابن سید ہیں اور آپ ابو السعادات سعادات کے والد گرامی ہیں اور آپ کی جو اولادیں ہیں آپ سے 9 نیک و فرزند اولادیں دنیا میں آئیں گی اور وہ سب آئمہ ہوں گے اور معصوم ہوں گے اور نواں جو ہوگا وہ قائم اور مہدی ہے. آپ امام ابن امام ہیں اور نہ فقط امام ابن امام ہیں بلکہ ابو الائمہ ہیں اور آپ کے ذریت سے 9 نیک آئمہ اس دنیا میں آئیں گے اور ان میں 9 مہدی ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. امام علی سے بھی روایتیں بیان کی گئی ہیں. جو میں نے بیان کیا کہ 300 یا اس سے کچھ زیادہ روایتیں موجود ہیں اس کے ہٹ کے بھی کچھ روایتیں جس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا. ذرا توجہ کیجئے گا اس طرف. اللہ 190 روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں امام مہدی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ امام مہدی فرزند زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. بس یہاں تک جو ہم نے بیان کیا عاشورہ اور ظہور میں ایک گہرا رابطہ موجود ہے. بس ایک رابطہ ہے جو امام حسین اور امام حجت میں موجود ہے. اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ شیعہ دو نگاہوں کو رکھتا ہے، اس کی ایک نگاہ سرخ ہے اور ایک سبز نگاہ ہے۔
یعنی از حسین تا مهدی در 23 جلسه انشاءالله اگر خدا طول عمر بده براتون بیان خواهم کرد، چون این مقدمه بود.
خب میں نے جو آپ کے سامنے ابھی گفتگو بیان کی یہ مقدماتی گفتگو ہے، اگر خدا نے توفیق دی انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس میں شاید 20 یا اس سے کچھ زیادہ کے جلسے لگیں۔
مقاصد عاشورا و مقاصد ظهور اونا رو باید دنبال کرد،
چونکہ ہمارا جو گفتگو کا محور ہے وہ عاشورا اور ظهور کے مقاصد کے اوپر ہے، اس کے اندر بہت سی گفتگو ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کو عاشورائی جذبہ عطا کرے، خدا آپ سب کو مہدوی کرے، خدا آپ سب کو امام زمانہ کا عاشق بنا دے۔ انشاءاللہ آپ نگاہ سرخ اور نگاہ سبز دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں۔ ظاہراً سوالات کا موقع نہیں آ پائے گا۔ درود بھیجیے بابا سے بلند۔